الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ اس نے اس دنیا کو کچھ قواعد اور ضوابط کے مطابق چلایا ہے اور قاعدے اور ضابطے میں جب فرق آتا ہے اور اللہ کا کام اس قانون کے خلاف ہوتا ہے تو اللہ کی قدرت کو ثابت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ آگ جلاتی ہے اور جب اللہ آگ کو جلانے سے منع فرما دے تو یہ قاعدے اور کلیے کے خلاف بات ہے، لیکن اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو اشیاء میں تاثیر رکھوں یا نہ رکھوں یہ میرا کام ہے۔ ایک بہت باریک مسئلہ ہے جو خاص طور پہ ڈاکٹرز کو جاننا چاہیے۔ جتنے بچے بھی میڈیکل کو پڑھتے ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں، اگر وہ مسلمان ہیں تو انہیں چاہیے کہ ہمیشہ اس قاعدے اور کلیے کو یاد رکھیں، روزانہ اس سبق کو ذہن میں لائیں، جب بھی اپنے پیشنٹس دیکھیں بار بار یہ ذہن میں رہنا چاہیے، اور اگر نہیں رہے گا تو اللہ کی توحید میں خلل واقع ہو جائے گا اور یہ چیز کبھی کبھی کفر کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ ڈاکٹر کو خاص طور پہ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو دوا بھی وہ اپنے مریض کو دیتا ہے وہ ایک ہیلہ اختیار کرتا ہے تاکہ اس ذریعے سے مریض صحت پائے، اور اس دوا میں تاثیر کا ہونا، دوا میں تاثیر کا مرتب ہونا، دوا میں تاثیر کا ظاہر کرنا یہ اللہ کے حکم سے ہے، وگرنہ بنیادی طور پہ کسی بھی بوٹی میں کسی بھی دوائی میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے مرضی کے بغیر اپنے اثرات کو ظاہر کرے۔ بس اگر کوئی ڈاکٹر یہ سمجھے گا کہ میں نے یہ دوا دی ہے اور اس کا لازماً اثر یہ نکلے گا کہ یوں ہوگا، تو یہ بات بظاہر درست ہے، ایسے ہی سوچنا چاہیے، لیکن ذرا گہری نظر سے اور بات کو گہری سوچ ہوگی تو کہے گا کہ یہی دوائیاں میں نے کسی اور کو دی تھی، ہم دیتے ہیں اور دوا اپنی تاثیر ظاہر کرنے کی بجائے بندہ مر جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دوا کا اثر ظاہر ہونے کے لیے کسی اور طاقت کی ضرورت ہے۔ بس اس لیے اللہ ناممکنات کا رب ہے، اللہ ناممکنات کو ممکنات میں اور ممکنات کو ناممکنات میں جب داخل کرتا ہے تو اس کی ربوبیت، اس کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ امکان اور وقوع کے اپنے اپنے دائرے ہیں، اور امکان اور وقوع کے دائرے کو جمع فرما دے، متفرق فرما دے، یہ اس کی اپنا اختیار اور مرضی ہے. اللہ کے اختیار اور اللہ کی رضا سب اس میں ہے کہ وہ دو جسموں کا باہم ملاپ کروائے اور اس کے نتیجے میں اولاد دے دے. یہ امکان تو اسی بات کا ہوتا ہے کہ اولاد ہوگی، مگر اس سے بچہ دنیا میں آئے گا نہیں آئے گا، یہ وقوع کا دائرہ ہے کہ یہ چیز پاسبلٹیز مس تو ہے، بلکہ اس کو ایکسپیکٹیشن اس میں بھی لایا جا سکتا ہے، لیکن ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ اللہ کے فعل پہ مرتب ہے. اللہ چاہے تو ہوگا اور اللہ چاہے گا تو نہیں ہوگا. اس لیے ایک دائرہ ہے امکان کا اور ایک دائرہ ہے اس کے وقوع کا. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں انہوں نے شادی نہیں کی اور ان میں وہ طلب پیدا نہیں ہوئی خواتین کی. تابعین رحمہ اللہ کہتے تھے کہ اس میں ان کی تخلیق میں اللہ کا امر، اللہ کا حکم تھا، اور ماں تھی، باپ کوئی تھا بھی نہیں، اس کی طرف سے حصہ بھی نہیں تھا. تو جو مردانگی ہوتی ہے وہ حالت ان پہ نہیں آئی جو عام مردوں پر آتی ہے، اللہ نے اس سے انہیں دور رکھا. تو ناممکنات کا وہ پروردگار ہے. یہ ناممکن ہے کہ بغیر اس پروسیجر کے کوئی بچہ دنیا میں آئے، اللہ نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا. یہ ناممکن ہے کہ آگ نہ جلائے، مگر اللہ نے آگ میں جسم انسانی کے باوجود نہیں جلایا. یہ ناممکن ہے کہ دریا رک جائے اور درمیان میں کسی گھوڑوں اور انسانوں کے گزرنے کی جگہ پیدا ہو جائے، لیکن اللہ نے اسے کر کے دکھا دیا. تو ناممکنات امکان میں تبدیل ہو جائیں اور اس پہ پھر نتیجہ بھی مرتب ہو جائے، یہ ہے پروردگار عالم جو عالم غیب میں ایسے کام کرتا ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہو جائے. پہاڑ سے معنی پتھر نکلتے ہیں، پہاڑ سے معنی ہیرے جواہرات پیدا ہوتے ہیں. کاربن برداشت کر لے اور سہ لے تو ہیرا، اور صبر نہ کرے اور سہنے کی طاقت کاربن میں نہ ہو تو کوئلہ، جس کا بھی منہ کالا ہو. ساری دنیا اس کو مانتی اور جانتی ہے، لیکن ہے کوئی طریقہ کہ پتھر سے ایک جانور اس کا گوشت پیدا ہو، اور جبکہ قوم کہے کہ لے آؤ اس عذاب کو جو تم ہمیں دھمکیاں دیتے ہو، اور وہ اونٹنی پہاڑ سے برآمد ہو جائے اور وہ کہے کہ ناقت اللہ، یہ اللہ نے خاص طور پہ تمہارے مطالبے میں اسے پہاڑ کے پتھر سے پیدا کر دیا ہے، اور اگر تم اس کو کچھ کہو گے تو یقیناً تم پہ خدا کا عذاب آئے گا. اور وہی ہوا جو کچھ انہوں نے فرمایا تھا. تو امکان کا دائرہ اور وقوع کا دائرہ اور، حتیٰ کہ وہ دکھاتا ہے اور ٹائم میں فرق کر دیتا ہے. جو اس کا جی چاہے وہ دکھاتا ہے زمانے کو، اور وہ دکھاتا ہے جگہ کو، اور جگہ میں زمانے کو داخل کر دے اس کی مرضی، نہ داخل کرے اس کی مرضی. تو زمان و مکان کے اپنے اپنے دائرے ہوتے ہیں، اس لیے اصل معرفت خداوندی اس انسان کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ کی ان باتوں کو، ان حرکات کو سمجھتا ہے کہ اللہ کے ہاں امکان اور وقوع دو مختلف چیزیں ہیں، اور اللہ تعالی کے ہاں جب وہ چاہے جس کو چاہے اٹھائے اور جس کو چاہے گرا دے، یہ سب اس کے اختیارات میں ہے. چنانچہ وہ ناممکنات کا پروردگار ہے. اس لیے جس قدر بھی معرفت بڑھتی ہے اختیارات کم ہو جاتے ہیں، جس قدر معرفت غالب آتی ہے انسان اپنے اختیار کو خود سمیٹ لیتا ہے، اس مسئلے کو بہت زیادہ نزاکت کے ساتھ حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو گولڑا میں تھے انہوں نے بیان کیا ہے اور کمال بیان کیا ہے۔ ہمارے ہاں جتنے اختلافات دیوبندی اور بریلوی حضرات کے پائے جاتے ہیں ان میں ایک معرکۃ الآراء مسئلہ یہ ہے، ایک پورا گروہ یہ کہتا ہے کہ اولیاء اللہ کو حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا گیا کہ کائنات میں وہ جو چاہیں سو کریں، جس کو جی چاہے اولیاء اللہ بیٹا عنایت فرما دیں، جس کو جی چاہے اس کے مال میں برکت ہو جائے، جس کا جی چاہے یہ ساری چیزیں اولیاء اللہ کے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار میں ہیں، اور جو دوسرا مکتبہ فکر ہے وہ اس کی کلیت نفی کرتے ہیں، اور اہل حدیث حضرات تو بالکل ہی نفی کرتے ہیں، وہابی حضرات تو بالکل اس کے قریب نہیں پٹکنے دیتے، جبکہ اہل تشیع وہ بہت بلند ہو گئے۔ اس ساری گمبھیر صورتحال میں حضرت نے ایک لفظ ارشاد فرمایا، ایک آدمی آیا اس کا مقدمہ تھا اور اس نے کہا حضرت فیصلہ میرے حق میں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کو اتنے اختیارات دیتا ہے کہ وہ جب چاہے اور جو چاہے کر لیتے ہیں، جب چاہے یعنی جس زمانے میں بھی چاہے، اور اللہ ان کو اتنا اختیار دے دیتا ہے کہ جو چاہیں کر دیتے ہیں، مرد کا عورت اور عورت کا مرد ہو جانا، بچے کی پیدائش میں تغیر واقع ہو جانا، وغیرہ وغیرہ بہت سی چیزیں۔ تو حضرت میرا مقدمہ ہے اور اس مقدمے میں مجھے جیتنا ہے، آپ یقیناً اولیاء کرام میں سے ہیں اور آپ میرا کچھ کریں۔ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سمجھایا اور بہت عمدہ، علم کی سطح بلند ہونی چاہیے، علم کی سطح جتنی بلند ہو جاتی ہے آدمی اتنے ہی عقیدے کی گنجلک چیزوں کو کھول لیتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے کہ علم اسے سکھا دیتا ہے کہ یہ چیز ایسے ہے۔ اور یاد رکھو، علم پہ کوئی اجارہ کسی کا نہیں ہے، علم کے بعد اللہ قیادت دیتا ہے۔ علم کافر کا بڑھ جائے قیادت اسے مل جاتی، یہ بھول بھلیاں ہیں کہ پڑھو نہیں، کچھ نہیں کرو، محنت نہیں کرو، کتابوں کے نام سے نیند آنا شروع ہو جائے اور تعلیم کے نام سے پریشانیاں شروع ہو جائیں اور پھر قیادت بھی مل جائے۔ کیوں؟ وجہ، اتنی یہ تعلیم قیادت کو لانے والی ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہوا تھا 11 ہجری میں، اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 68 برس کے بعد، جبکہ چائنا دنیا بھر کو کاغذ سپلائی کر رہا تھا، کاغذ تھوڑا پڑ گیا، بنو امیہ نے کاغذ بے تحاشا منگوانا شروع کیا، اور کوئی پتہ نہیں کیسے کہ انقلاب آ گیا اس 68 ایئرز میں کہ مکہ میں خود کاغذ بنانے کا کارخانہ لگانا پڑ گیا، اتنی ڈیمانڈ اتنی کہ چائنا سے پورا نہیں کر سکا، حتیٰ کہ تابعین اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے بالکل آخری دور میں گویا کہ مسلمان جب کاغذ بنانے لگے تو انہوں نے بعض کاغذات پہ جنہوں نے خود دیکھا لکھا کہ اس کاغذ کی عمر 1000 سال ہے، اور مسودہ جب ہم نے دیکھا مخطوطات دنیا میں جہاں بھی پائے جاتے ہیں انگلینڈ میں، شام میں، مصر میں، تو اس میں ایک کیڑے نے چھوٹے 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 سوراخ کر دیے تھے، بعض جگہ سے حرف کٹ بھی گئے تھے، لیکن وہ 1000 سال کی گارنٹی دے کے گئے تھے، ہم نے دیکھا ہی اسے 1200-1300 سال کے بعد. اتنا تابناک کاغذ بچوں کے لیے الگ، وہ بچوں کے لیے الگ کاغذ جب ہم نے دیکھا تو اس میں اتنی چمک تھی کہ بچے کو اپنا چہرہ نظر آتا تھا. تو ٹیچر جو پڑھاتا تھا وہ کہتا تھا اس اپنی پیشانی پہ لکھو کہ فاتح، تم دنیا کی مشکلات کو فتح کرنے والے ہو، کھولنے والے ہو، مشکلات کو حل کرنے والے ہو. اچھا اپنے ہونٹوں پہ لکھو حسن کلام، یعنی جب بھی میں ہونٹوں سے بولوں گا میرا کلام وہ ہوگا. یہ اسی طرح بچوں کو پڑھاتے رہے تو تعلیم نے قیادت دلوا دی. تعلیم تو پچھلے 300 سال سے ہوئی نہیں اور قیادت تمہیں ملے، کیوں بھائی؟ وجہ سوچے آدمی. اور ان کا مقابلہ جن کے ہاں قیادت ہے وہ ایسا ہے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر منصور حلاج کوئی آدمی کہنا کہ میں تمہارا خدا ہوں سرزنش بے، تو اسے سبق سکھاؤ، سزا دو. گر قومی بگوید ناروانیس، اور کوئی قوم دنیا میں جم کے کہے کہ میں اس وقت کا خدا ہوں تو پھر کچھ نہ کہو، اس لیے کہ جو قوم کہتی ہے نا کہ ہم خدا ہیں وہ خدا بن کے بھی دکھا دیتی. ان کا مقابلہ بھی اس قوم سے ہوا جہاں کے 15 سے 22 سال تک کے بچے 90% لڑکے اور لڑکیاں پڑھے ہوئے ہیں. ہم نے اپنی آنکھوں سے کئی مرتبہ تہران گئے اور دیکھا، ایران کے دیگر علاقوں میں دیکھا، مشہد مقدس وغیرہ وغیرہ ہر جگہ، اور خاص طور پہ تہران سے زیادہ قم میں دیکھا، بالکل جمے ہوئے، ڈٹے ہوئے، اور وہ پڑھ رہے تھے. اس قوم کی سبات، اس قوم کی پڑھائی، اس کی قوم کی تعلیم اور مقصد کا واحد ہونا یہ دکھاتا ہے آج کہ بم پھٹ رہے ہیں سامنے. اور ان کے قائد نے کہا تھا کہ یوم قدس منائیں گے، اور بموں کے پھٹنے کے باوجود بھرا پڑا ہے تہران، ہزاروں کے حساب سے لوگ ہیں، اور فلسطینی رومال اوڑھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مقصد ہے، یہ تعلیم ہے تو اس کے بعد جمنا ہے. تعلیمی اگر نہ ہو اور جہالت کی بنیاد پر لوگ بکنا شروع ہو جائیں تو پھر میاں کہاں کی قیادت، پھر کہاں فتح، پھر کون کرتا ہے؟ صدیوں پہلے جو جہالت کا بیج تھا اب رنگ لایا ہے، اب کہتے ہیں کانٹے چبھتے ہیں. تو بھیا آپ کے آبا و اجداد نے یہی کام کیا. حضرت گوڑوی رحمت اللہ علیہ نے ایک لفظ استعمال فرمایا، انہوں نے کہا یہ تم کہہ رہے ہو نا کہ اولیاء اللہ کو اتنا اختیار ہوتا ہے کہ جب چاہیں جو چاہیں کر دیں، یہ جملہ شریعت کے خلاف ہے، یہ جملہ تمہارا عقیدے میں خلل ڈالتا ہے، ایسے مت کہو، یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ تعالی جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، یہ صرف خدا کر سکتا ہے، خدا کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. تنبیہ فرمائی، ڈانٹا کہ اللہ کی توحید میں کسی اور کو داخل کرنا ہے، ایسے مت کہو. اور مسئلے کا حل کیا، فرمایا یہ جتنی چیزیں تم لوگ، اس کا مطلب یہ ہے، مفہوم حضرت رحمت اللہ کے یہ تھا کہ جتنی چیزیں تم اس طرح کی دیکھتے ہو یا سنتے ہو یا پڑھتے ہو، ہوتا یہ ہے کہ صرف ہمت ایک جگہ جم جاتا ہے. یہ ہے جملہ جس کو سمجھنے کے لیے بیسیوں کتابیں چاہیے اور ڈھیروں خون، پانی اور پسینہ بن کے بہ جائے تب یہ جملہ سمجھ آتا ہے. کہ انہوں نے فرمایا کہ صرف ہمت چاہیے، صرف ہمت تصوف کا ایک لفظ ہے، ایک ٹرم ہے. اور صرف ہمت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی پوری قوت اور کوشش سے، یہ ذرا مصنوعی ہے، اور آدمی قدرتی طور پہ مجبور ہو جائے کہ وہ ساری توجہ اس کی ایک طرف کو لگ جائے. یہ ہے صرف ہمت. ہمت سے کام ہوتے ہیں نا دنیا میں، اس کی تو تشریح نہیں کرنی. صرف ہمت، ہمت کو صرف کرنا، جیسے آپ بولتے ہیں پیسے کو صرف کرنا، جوانی کہاں صرف کر دی. تو صرف ہمت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی فکر، اپنی سوچ کی پوری قوت ایک جگہ پر مرتکز کر دیتا ہے. اس صرف ہمت میں اگر یہ خدا کی طرف سے ہو، مصنوعی نہ ہو، کبھی کبھی مصنوعی سے بھی کام اگرچہ چل جاتے ہیں، لیکن خدا کی طرف سے اگر صرف ہمت ہو جائے اور آدمی میں تقویٰ ہو بس، تو صرف ہمت سے وہ کام ہو جاتا ہے. موطا امام مالک میں آیا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک سے پوچھا کہ تم کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا مدینہ منورہ میں، وہ فلاں جگہ وادی نار ہے نا، آگ کی وادی، جہاں بہت زیادہ لوگ آگ جلاتے ہیں اس میں. فرمایا اچھا، اس کے کس محلے میں؟ اس نے کہا ذات اللظہ، یہاں شعلے اٹھتے ہیں، بھڑکتے ہیں. انہوں نے فرمایا اس کی کس گلی میں؟ تو اس نے کہا جہاں انگارے ہوتے ہیں. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بے اختیار بولے اور فرمایا جا دیکھ کہیں تیرے گھر کو آگ تو نہیں لگ گئی. وہ تین مرتبہ جو اسے آگ 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 کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پوری توجہ آگ کی طرف لگ گئی. یہ ہے صرف ہمت. اور کہتا ہے میں گیا تو واقعی میرے گھر کو آگ لگی. یہ صرف ہمت ہے. اس صرف ہمت کو اللہ تعالی کبھی کبھی جس کام کو اس نے خود کرنا ہوتا ہے اپنے نیک بندوں کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ اس کے لیے دعا مانگو، اس کی طرف توجہ کرو، تو وہ اللہ کے نیک بندے صرف ہمت پوری ادھر کر دیتے ہیں، وہ کام ہو جاتا ہے. جس کا کام ہو جاتا ہے وہ اپنا انتساب اس ولی اللہ کی طرف کرتا ہے، حالانکہ حقیقت میں اللہ نے کیا ہے اور اللہ ہی نے ان کے دل میں ڈالا کہ صرف ہمت ادھر کرو. آیا خیال میں؟ صرف ہمت سے کام بنتے ہیں، اور صرف ہمت سے اسرائیل ٹل جاتا ہے. وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ 17 آدمی ان کی تقدیر بدل گئی تھی، وہ صرف ہمت ہے اس میں سے بہت زیادہ، کہ اس کی موت آ گئی تھی اور فرشتے اس کی موت پہ تکرار کر رہے تھے زندگی کے اور موت کے. انہوں نے کہا اللہ نے بھیجا ہے اور اس لڑکے نے اب مرنا ہی مرنا ہے. انہوں نے کہا نہ کرو، یہ نہیں مر سکتا، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، جاؤ اللہ سے پوچھ لو. وہ گئے اور اللہ نے فرمایا ہم نے اس کی زندگی بڑھا دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی والدہ کی پوری صرف ہمت اللہ نے ڈالی کہ اگر تو دعا کر دے ہم اسے بچا لیں گے. ماں کی ساری توجہ ایک اللہ کی طرف، دعا کی طرف، اور ایک اپنے بیٹے کی طرف لگ گئی. اللہ نے فرشتوں کو ہٹا دیا اور تقدیر بدل دی. یہ صرف ہمت ہے. اور یوں اب بھی ہوتا ہے، پہلے بھی ہوتا تھا. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی واقعات ایسے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، اور خادم بھی ایسے تھے کہ ان کی والدہ حاضر ہوئی اور کہا آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں، میرے بیٹے کے لیے نہیں کی. تو آپ نے فرمایا اچھا بھائی دعا مانگتے ہیں، اللہ تمہارے بیٹے کو رزق بھی بہت دے اور اللہ اس کی اولاد کو پھیلا دے. انس رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنائی اور انہوں نے کہا میرے رزق کا تو حال یہ ہے کہ سخت سردی میں بھی کھجوریں پک جاتی ہیں اور سخت گرمی میں بھی کھجوریں پکتی ہیں، جبکہ مدینہ منورہ میں گرمی کے سوا کھجور نہیں پکتی. اور پھر اپنے کسی نواسی سے کہنے لگے کتنے ہو جن کا میں نے جنازہ پڑھا ہے؟ اس نے کہا 129 سے زیادہ پوتے پوتیاں نواسیاں یہ حضرت جنازہ پڑھا چکے ہیں، اور پتہ نہیں ہمارا خاندان کہاں کہاں چلا گیا. پھر انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس حضرت انس رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری سالوں میں بہت زیادہ محبت اور شفقت سے نوازا. جب گھوڑے سے گرنا ہو گیا تھا تو کمر میں چوٹ آ گئی تھی بہت شدید، ایک مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پہ نہیں اٹھ سکے. تو انس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر دباتے رہتے تھے. تو فرمایا انس قیامت میں میرے پاس آنا تو میں تمہیں اللہ کے پاس لے جاؤں گا. اور اللہ تعالیٰ کو یوں انس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا یوں تمہارا ہاتھ پکڑ کے اللہ سے کہوں گا کہ میرے ساتھ جنت میں بھیج دے. تو انہوں نے کہا آپ کہاں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا جہاں امت کے اعمال تل رہے ہوں گے نا وہاں آ جانا. میں نے کہا اگر وہاں نہ ہوں تو فرمایا پروردگار عالم انصاف جہاں تجلیات یہ چیزیں ہوں گی وہاں آ جانا. میں نے کہا اگر وہاں بھی نہ ہو تو فرمایا حوض کوثر پہ آ جانا. میں نے کہا وہاں بھی نہ ہو؟ فرمایا نہیں، تین جگہوں میں کہیں ضرور مل جاؤں گا اور یوں تمہیں اللہ کے ہاں لے جاؤ. دو عورتوں کی لڑائی ہوئی، ایک ان کی ہمشیر تھی ایک اور تھی، مکے مارے ایک دوسرے کو اور یہودی لڑکی کے دانت ٹوٹ گئے. انہوں نے کہا اس کے دانت بھی توڑیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما دیا کہ دانتوں کے بدلے میں دانت. اور کہا انس تمہاری بہن نے اس فلاں یہودی عورت کو مارا ہے، دانت توڑ دیے تمہاری بہن کے. انس رضی اللہ عنہ نے بے اختیار قسم کھائی، ان کا اللہ کی قسم میری بہن کے دانت نہیں توڑے جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں فیصلہ کر رہا ہوں تم قسم کھاتے؟ سب چپ ہو گئے. دن مقرر تھا، یہودی آئے لڑکی آئی اور اسے کہا اللہ کے رسول میرا تو جو ہونا تھا سو ہو ہی گیا، کہیں رشتہ مراد یہ تھی کہ ہو ہی جائے گا، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے ایک اور بچی کے دانت ٹوٹ جائیں، ہمیں پیسے دے دیں، ہم نے معاف کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعض دوست ایسے ہوتے ہیں جب قسم کھا لیں نا کسی بات پہ تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھ لیتا. یہ ہے صرف ہمت.